لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة يوسف آج مکمل ہو گئی الحمدللہ. ہمارے بزرگوں کا پہلے آج کے دور میں تو نہیں پہلے جو معمول یہ تھا کہ حفظ کرنے کے لیے جو بچہ آتا تھا اس کو سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کروائی جاتی تھی اور ہمارے اکابر کا یہی طریقہ تھا. اب یہ طریقہ نہیں رہا لیکن پہلے یہ اسی طرح یہ مروج طریقہ تھا. اور یہ سورت دراصل مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا آپ کی ہمت افزائی کے لیے نازل فرمائی گئی, کیونکہ یہ مکہ کا وہ آخری دور چل رہا تھا جب کفار کی جو طرف سے تکالیف دی جا رہی تھی وہ اپنے عروج پر تھی. اس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں چونکہ خلاصہ یہی ہے اس کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور بالآخر ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی اور انہوں نے اعتراف قصور کیا, تو دراصل یہ اشارہ دینا مقصود تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کے بھائیوں نے تکلیفیں دیں, آپ کو بھی آپ کے رشتہ دار تکلیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کے قبیلے کے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں, آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے, انجام کار جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے ہی حق میں بہتر نکلے گا اور ان لوگوں کو نامراد ہونا پڑے گا. تو یہ گویا اس اشارہ تھا. یہ صورت گویا آپ کی تالیف قلبی کے لیے, آپ کی ہمت افزائی کے لیے اور یعنی آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے اس کو نازل فرمایا گیا. اور یہود نے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہود نے ایک سوال پوچھوایا تھا کہ ذرا ان سے یہ پوچھیں, وہ اکثر تو یہود مدینہ میں ہی آباد تھے تو انہوں نے یہ پوچھوایا تھا مشرکین مکہ سے, کہا کہ ان سے یہ پوچھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو کہ فلسطین کے رہنے والے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ مصر میں جا کر کیسے آباد ہو گئے. اب چونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے اور ہمیں تو پوری تاریخ معلوم ہے, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا, لہذا جب یہ جواب نہیں دے سکیں گے ہمارے اس سوال کا تو پھر ہمیں ان کے خلاف باتیں کرنے کا خوب موقع ملے گا. یہ ان کا گویا کہ ایک منصوبہ تھا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سوال پوچھا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تفصیلات جاری فرمائی. یہ آیات سورہ یوسف کی نازل ہوئی, اس سے صاف صاف ان کی باتوں کا جواب مل گیا کہ بنی اسرائیل کے رہنے والے لوگ جو فلسطین میں رہتے تھے وہ مصر میں جا کر کیسے آباد ہوئے. اور اس سورت سے جو سبق ملتا ہے وہ صبر کا ملتا ہے اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سفر میں کس طرح رہنا چاہیے, اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عورتوں سے احتیاط کرنی چاہیے, نامحرم سے احتیاط کرنی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے چونکہ چھوٹے تھے اس لیے ان سے چھوٹے بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے والدین کو, ان سے کیونکہ زیادہ محبت تھی اس لیے ان کو ان کے بھائیوں کو حسد ہو گیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا جس کے معنی اللہ کا بندہ. یہ 12 بیٹے انہی سے دراصل بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے, ہر ایک بیٹے سے الگ الگ ایک قبیلہ بنا اور یہ 12 قبائل ہوئے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے اس لیے ان سے اور خوبصورت بھی تھے اس لیے ان سے محبت زیادہ تھی اور کچھ نوازشات عنایات بھی ان پر زیادہ تھیں جس کی وجہ سے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. بنیامین, حضرت بنیامین بھی وہ بھی زیادہ محبوب تھے تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں باقی بھائیوں نے کہ یہ دونوں زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے نزدیک, حالانکہ ہم زیادہ ہیں, ہم تعداد میں زیادہ ہیں, ہم بڑے بھی ہیں ان سے, یہ چھوٹے ہیں, کام ہم زیادہ کر سکتے ہیں, پھر بھی محبت ان کو زیادہ ملتی ہے. تو اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا, ایک قافلے نے نکالا اور پھر فروخت کیا گیا بطور غلام کے اور پھر یہ عزیز مصر کے پاس پہنچے. عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ان کے حسن پر فریفتہ ہوئی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ بعض اوقات حسن ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتا. جب وہ فریفتہ ہوئی تو اس کی سہیلیوں نے اس کو تانہ زنی کی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. ایک غلام پہ عاشق ہو گئی تو یہ تو بڑی سری گمراہی, پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑی. تو اس نے زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے یہ کیا کہ ایک دعوت کا اہتمام کیا. فلما سمعت بمکرهن اعتدت لهن متکا, ایک دعوت کا اہتمام کیا. وآتت كل واحدة منهن سکینا, اور دعوت میں حکمت یہ رکھی کہ ہر ایک کو الگ الگ چھری دی گئی. جتنی شریک عورتیں تھیں سب کو الگ الگ چھری دی گئی. اور پھر وقالت اخرج علیہن, پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا وہاں سے. مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ, اے میرے چارہ گروں تم نے اسے دیکھا بھی ہے. تو ان کو گزارا گیا تو انہوں نے, وہ لیمو کاٹ رہی تھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے, تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور پتہ بھی نہیں چلا ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر. تو حضرت والا اسی کو فرماتے تھے کہ حسن ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا, اس لیے فرمایا نظر نیچی رکھو, نظر بچاؤ, ورنہ تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہو گے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کر کیا رہے, کس راستے میں چل پڑے. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ نظر کی حفاظت نہ کرنا یہ خودکار زینا ہے, جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا تو یہ اصل میں خودکار زینے پر سوار ہو گیا, ساری منازل وہ طے کرتے کرتے اوپر تک پہنچا دے گا. وہ ایسے ہی کرتا ہے, یا تو نیچے پہنچاتا ہے یا اوپر پہنچاتا ہے. تو دراصل یہ گناہ ایسا ہے, یہ تو اوپر سے نیچے پہنچاتا ہے, بالکل تہ میں پہنچا دیتا ہے ذلتوں کی. تو یہ اوپر سے نیچے خود بخود پہنچاتا ہے پھر یہ, اور ذلتوں میں مبتلا ہوتا ہے آدمی اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں گھر کرتا کیا جا رہا ہوں. یہ تو یہ سبق بھی یہاں سے ملتا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ سبق بھی ملا کہ حاسدین کے حسد کا جواب یہی ہے کہ صبر کیا جائے, ان کے لیے دعا کی جائے. اور جب سارا معاملہ صاف ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو الفاظ فرمائے, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, یہی الفاظ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمائے کہ آج کے دن میں بھی وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی نے یوسف نے کہے تھے اپنے بھائیوں سے, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہارے پر کوئی الزام نہیں, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. دیکھیں سارا سب کچھ کیا اور اس کو نہیں دہرایا, اس کو دہرایا ہی نہیں. جب انہوں نے معافی مانگ لی, قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين, تمہیں اے یوسف تمکو اللہ نے ہمارے اوپر فضیلت دے دی, ترجیح دی, اللہ نے تم کو فضیلت دے دی, اب ہم ہی قصوروار تھے, ہمیں معاف کر دو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پہلے کی باتیں نہیں گنوائیں گے, یہ کیا تھا تم نے میرے ساتھ, یہ کیا تھا. فرمایا اللہ تطریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. معلوم ہوا صلح و صفائی کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے کے جو گڑے ہوئے مردے ہیں ان کو نہ اکھاڑا جائے, بس ہو گیا ہو گیا, بات جو مزہ ما مزہ, جو گزر گیا وہ گزر گیا. اور جب بالآخر اس نے جب ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے, تو عزیز مصر وہاں دروازے پر آ گیا, اور بعض روایات میں آتا ہے تالے ٹوٹتے چلے گئے, سات تالے جو شاہی تالے تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی بچنے کے لیے, تالے ٹوٹتے چلے گئے, اللہ کی مدد ایسی ہوئی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی, تو ہم اللہ کا بننے کا ارادہ کریں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو اس پر جب یہ منظر سامنے آ گیا تو زلیخا نے اپنا جو منصوبہ ہے وہ بدل دیا. اس نے کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم, کہ ایسے شخص کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, سوائے اس کے کہ اس کو سخت تکلیف دی جائے یا قید کر دیا جائے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا بھی, آپ نے فرمایا بھی کہ میں نے نہیں کیا. قال ہی راودتنی عن نفسی, یہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, میں نے نہیں کیا تھا کچھ, لیکن وہاں کہاں چل سکتی تھی. اور بالآخر جیل میں پہنچے, قید خانے میں پہنچے, وہاں دو آدمی ایسے ملے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ دونوں نے کوئی خواب دیکھا. یہاں سے اللہ کا نظام چلا, دونوں نے کوئی خواب دیکھا. ایک نے دیکھا کہ میرے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں پھلوں سے نچوڑ کر, پھلوں کو نچوڑ کر ان سے شراب بنا رہا ہوں. ایک نے یہ خواب دیکھا, یہ بیان کیا. دوسرے نے یہ دیکھا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من, میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں اس روٹی کو نوچ نوچ کر. یہ دونوں نے خواب بیان کیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس یہ کھانا آنے تک میں تمہیں اس کی تعبیر دوں گا, اور پھر اس کو درمیان میں رکھا اور پھر دعوت دینی شروع کی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یہاں سے دعوت دینی شروع کی. ارے کہاں تم کن چیزوں میں مبتلا ہو, ایک اللہ کو چھوڑ کے اور کئی معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو, اور اللہ کے لیے ساری حکومت اللہ کی ہے, حکم اللہ کے ہاتھ میں, قدرت اللہ کی ہے. خوب دعوت دی. اس کے بعد یعنی اب وہ تو انتظار میں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسے تعبیر سنے, تو انہوں نے اس دعوت کو توجہ سے سنا اور پھر بعد میں تعبیر دی کہ جس کے جو شراب نچوڑ رہا ہے یہ دراصل اپنے آقا کو شراب پلائے گا, اور اس کے جو جس کے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور اس نے یہ خواب میں دیکھا اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں, اس کو سولی دی جائے گی, یہ تعبیر دی. اور وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک, آگے جو بات ہے یہ بڑی کام کی ہے کہ فرمایا جس شخص کے بارے میں گمان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ جیل خانے سے نجات حاصل کر لے گا, چھوٹ جائے گا, یعنی ایک تو وہ شخص تھا جس کو سولی دی جانی تھی, اور ایک وہ شخص تھا جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے, تو وہ اس سے فرمایا جس کے اللہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں گمان تھا. معلوم ہوا جو تعبیر ہوتی ہے یقینی چیز نہیں ہوتی, یہ ظنی چیز ہوتی ہے, گمان ہو سکتا ہے بس, گمان سے آگے نہیں ہے اس کی حقیقت تعبیر کی. ضروری نہیں کہ ویسے ہی ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر کو ظن کا لفظ استعمال فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي, تو اس سے, اس شخص سے جس کے بارے میں چھوٹ جانے کا گمان تھا, اس سے فرمایا دیکھو بھائی جب تم چھوٹ جاؤ تو آقا اس کا بادشاہ ہی تھا, اس سے جا کے ذرا میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک قیدی اور بھی ہے جیل میں. وہ بھول گیا, اس کو یاد ہی نہیں رہا, ایسی خوشی ہوئی جیل سے نکلنے کی, یاد ہی نہیں رہا. بعد میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات گائیں ہیں پتلی پتلی, وہ سات موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ, تو یہ تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو تعبیر ایسی تمہارا خواب و خیال ہے. معبرین نے کہا تو یہ شخص سن رہا تھا, یہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں ایک صاحب ہیں جیل میں, انہوں نے بڑی اچھی تعبیر مجھے بھی بتائی تھی اور یہ پوری بھی ہوئی تھی, تو میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں. تو وہ اس طرح وہ بات یاد آئی, حضرت یوسف علیہ السلام اس کو یاد آ گئے اور پہنچائیے تعبیر پوچھنے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی اس سے, بادشاہ سے جا کر یہ پوچھو, علماء یہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے میرے ساتھ میرے اوپر الزام لگایا تھا. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن, ان عورتوں کا تو جا کے احوال پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. تو بادشاہ نے پوچھا بیوی کو اپنے بلا کر, تو اس نے کہا زلیخا نے کہ ہاں ہاں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, انا راوتو عن نفسه, میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, وہ تو سچوں میں سے ہے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی, اور پھر رہائی بھی کیا ملی, حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت مل گئی, اور وزارت بھی ایسی کہ بادشاہ ان کے جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ بے گناہ ہیں تو اس کے دل میں ان کا گھر بن گیا, بس اس نے بڑی قدر و منزلت آ گئی اور اس نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا. اور اس وقت چونکہ قحط کا زمانہ تھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی, تعبیر یہ دی کہ سات سال آنے والے ہیں ایسے, جن یہ سات سال جو ہیں ابھی جو سات سال ہیں ان میں خوب فصل ہوگی, لہذا اس میں خوب اناج جمع کر لیا جائے, اور پھر سات سال ایسے آنے والے ہیں جن میں بہت زیادہ قحط ہوگا, یہ اناج جو جمع کیا جائے گا یہ کام آئے گا, یہ ہے اس کی تعبیر. لہذا بادشاہ کو یہ تعبیر بڑی پسند آئی, اور ویسے بھی بے گناہی بھی ثابت ہو گئی تھی تو اس نے بہت قریب کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی قرب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں, حفاظت کرنے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں. تو اس طرح ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا, بادشاہ ان کے مشوروں پر عمل کرتا تھا. یہیں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب سب کے سب نالائق ہو, نالائق لوگ بھرے ہوئے ہوں, تو لائق کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں میرے پاس یہ صلاحیت ہے, مجھے ذمہ داری دی جائے. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے, یعنی بڑائی کو خود طلب کیا, حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عہدے کو منصب کو خود طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے مدد ہٹا دیتے ہیں, اور جس کو دیا جائے کوئی منصب اور مقام دیا جائے اور اس کے دل میں خواہش نہ ہو تو اللہ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن یہ یہاں جو معاملہ ہے یہ دوسرا معاملہ ہے, یہاں تو دراصل سب کے سب نالائق تھے, لوٹ کھسوٹ والے لوگ تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی اس لیے انہوں نے اس کا اظہار فرمایا، اور ایسے وقت میں نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کرنا واجب ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. تو بہرحال اس میں بہت سارے اور بالآخر ان کے بھائی، اور یہ چونکہ قحط ہوا اسی طرح اناج اکٹھا کیا گیا 7 سالوں میں، اور پھر 7 سال جو قحط کیا ہے وہ دور تک اس کے اثرات پہنچے، اور ان کے بھائی بھی یہاں پہنچے مصر اناج لینے کے لیے. پتا چلا تھا کہ بادشاہ اناج تقسیم کر رہا ہے، بہت تقسیم ہوتے ہیں، اناج تقسیم ہوتا ہے، تو ان کے بھائی بھی پہنچے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلوایا، بنیامین کو، ان کو ایک ہیلے سے اپنے پاس رکھا، اور پھر اپنے والدین کو بلوا لیا، اور سب والدین جب پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر فرمایا، قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا ہے اپنا کرتا دے کر کہ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا، اس قمیص کو، اس کرتے کو میرے والد کے جن جدائی میں ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان روتے روتے ان کی آنکھیں تک ضائع ہو گئی تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، فرمایا ان کی آنکھوں پر لگا دو تو ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں گی. یہاں سے چلے ہیں ان کے بھائی خوشی خوشی کے، اب جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ سراغ مل گیا بھائی یوسف کا، تو یہاں سے یہ چلے ہیں مصر سے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام وہیں فلسطین میں تھے اور گھر کے قریبی جنگل میں تھے، کنویں میں تھے، اس وقت کوئی خوشبو نہیں آئی، اب وہاں سے مصر سے یہاں خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ سب اللہ، یہ کرامت، یہ معجزے سب اللہ کے اختیار میں، جب چاہیں ہو سکتے ہیں، جب اللہ چاہیں ہو جائے گا، جب اس کا ظہور، جب اللہ نہیں چاہتے ظہور نہیں ہوتا. یہیں سے پتا چلا وہ وہاں دور حالانکہ وہاں تھے مصر میں، اور یہاں خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر جب وہ کرتا لگایا گیا تو بینائی واپس آئی، اور وہاں پہنچے، اور پھر سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، ماں باپ نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس وقت یہ سجدہ تعظیمی تھا جو جائز تھا، اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اب یہ حرام ہو گیا، ناجائز ہے. تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میں نے خواب آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف کے شروع میں جس کا ذکر ہے کہ 11 کوکب والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 12 بیٹے تھے، ان میں سے 11 بیٹے اور یہ تو ستارے ہو گئے، کہ میں نے دیکھا کہ ستارے اور 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے اے میرے والد، یہ ہے اس کی تعبیر جو میں نے خواب آپ کو بتایا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام اسی وقت سمجھ گئے تھے اور فرمایا تھا دیکھو بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تعبیر تو وہ سمجھ گئے تھے. تو یہ معلوم ہوا کہ آدمی صبر کرے اگر اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہو، اور وہ صبر کرے اور معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیائی میں اس کو اس کا سچا ہونا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت لوگوں کی نظروں میں ظاہر فرما دیتے ہیں، اس کا مقام ظاہر فرما دیتے ہیں. اور یہ سورہ رات بھی آج پڑھی گئی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اقبال نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ شاید سمجھ نہیں سکے اس کو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ دراصل اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے، اور اقبال کو بھی یہاں غلط فہمی لگی. دراصل اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دے دیں، وہ قوم نیکی پر ہو، ہدایت پر ہو، تقویٰ کے راستے پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو انحطاط میں مبتلا نہیں کرتے اور گناہوں میں اس وقت تک مبتلا نہیں کرتے اور فتنوں میں اس وقت تک مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ خود اس کو جب تک کہ وہ خود گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے اور وہ خود غلط راستے پر نہ چل پڑے. جب وہ غلط راستے پر چل پڑے تو اللہ بھی فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا جب وہ خود ٹیڑے ہو گئے تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. لیکن اس سے پہلے نہیں، پہلے وہ خود ٹیڑے ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی جب توبہ نہیں کر رہے، اسی راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے دیتے ہیں کسی قوم کو اور وہ نیک راستے پر چل پڑتی ہے، تقویٰ کے راستے پر، تو پھر جب تک وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ مارے اور غلط راستے کو اختیار نہ کرے تو اللہ اس کو غلط راستے پہ نہیں ڈالتے، اللہ تو اس کو صحیح راستے پہ رکھتے ہیں. یہ ہے اس کا مفہوم. اقبال نے اس کو اس مفہوم میں لیا ہے کہ اے لوگوں، جب تک تم اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہیں لاؤ گے اور تو اس وقت تک تمہیں ترقی نہیں ملے گی، یہ تنزلی میں جا رہے ہو. یہ مفہوم صحیح ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کو احساس ہو جائے تو ظاہر ہے احساس ہو اور وہ کوشش کریں تو اللہ ان کو بدل دیں گے، لیکن یہ اس آیت کا مفہوم، یہ ترجمہ نہیں ہے یہ شعر. اور سورہ ابراہیم بھی آج پڑھی گئی، اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہاں سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں. اس میں انہوں نے بار بار رب کا لفظ استعمال کیا، رب رب رب. اور یہ آپ دیکھیں، غور کر لیجئے، بہت مرتبہ ان آیات میں جو دعائیں فرمائی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں رب کا لفظ آیا ہے، رب کے معنی پالنے والا. اور یہ جو بار بار رب کا لفظ اس کی تکرار کی ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ حضرت والا نے اس کو سمجھایا تھا، رب کے معنی پالنے والا. پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو ہی جاتی ہے، کتا پال لے، بلی پال لے، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پالنے والے ہیں. تو رب کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، رب کے بعد جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ یہ رب سے مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، پالنے کی وجہ سے، چونکہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں، تو پالنے کی وجہ سے آپ کو ہم سے جو محبت ہے، ہم اس کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہے ہیں جو رب کے بعد ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہے رب کا مفہوم، یہ پالنے کی وجہ سے آپ کو جو ہم سے محبت ہو گئی ہے، اس محبت کا ہم واسطہ دے کے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا پوری فرما دیجئے. آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کو جب اللہ تعالی نے لعنت فرمائی تو اس نے بھی رب لگا کر دعا کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون. جیسے ہی اس نے رب لگا کر دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، قال انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی، تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہو گیا، مہلت دی جاتی ہے تجھے. تو رب لگاتے ہی اس کو یہ شیطان بھی بات جانتا تھا کہ اللہ، رب لگانے سے اللہ کی رحمت، جیسے حضرت فرماتے تھے، جیسے ابا بچہ اپنے ابا کو ابا کہتا ہے تو ابا کی شفقت جوش میں آ جاتی ہے، تو بندہ جب ربا کو ربا کہتا ہے تو ربا کی بھی شفقت، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. تو شیطان کو یہ راز، یہ نقطہ معلوم تھا. شیطان بہت بڑا عارف تھا، بہت بڑا عارف تھا، وہ پہچانتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ عین غصے کی حالت میں دعا کرنے سے اللہ میرے اوپر ناراض ہے، پھر بھی میں دعا کر لوں تو اللہ قبول فرما لیں گے. تو اس کی دعا قبول بھی ہوئی عین غصے کی حالت میں، اور رب لگا کر دعا کر لی اس نے. بس اللہ اکبر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض تھے نا، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ جب بھی تمہیں، دیکھو مقروض، جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو یوں کہہ دیا کرنا، اے زبیر کے رب، فلاں کام کر دیجئے، تو وہ کام ہو جاتا تھا. وہ اسی طرح رب لگا کے دعا کرتے تھے، کام ہو جاتا تھا. بس رب میں بڑا راز ہے، بس ہم جو دعا کریں تو کبھی کبھی یہ بلکہ اکثر یہ اسی طرح دعا کیا کریں, رب لگا کے, اے ہمارے رب یہ کام کر دیجئے, اے ہمارے رب ہماری یہ خواہش پوری کر دیجئے. تو یہ رب لگانے سے اللہ کی رحمت کو بڑا جوش آ جاتا ہے. اور اللہ نے سکھایا بھی ہے, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر لا رہے ربنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. پھر لا رہے ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پھر لا رہے ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. تو یہ بار بار رب, اور وہ اور دعاؤں میں آپ دیکھ لیجئے, ربنا آتنا في الدنيا حسنا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. بہت جگہوں پر قرآن میں اسی طرح رب 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 لگا کر دعا سکھائی گئی. دیکھو رب لگاؤ اور دعا مانگو, رب لگاؤ دعا مانگو, رب کا نام لو دعا مانگو, اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. بس ہم بھی اسی بس دعا کیا کریں, اپنی خواہشات اپنی دعاؤں کے وقت رب لگا کے دعا کریں, انشاءاللہ تعالی وہ دعا ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ, اگر نیک مقاصد کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.